أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بجاه محمد وعلى محمد وعلى محمد. ایک ایسا انسان جس کے پاس دین کے بارے میں ایک احساس ہو، درد ہو، شعور ہو، اس کی معمولاً یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ دیکھے کہ دین کی موجودہ صورتحال کہاں ہے، اس وقت دین کس پوزیشن میں ہے، اور ہم اور آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے وابستہ ہیں. ہماری اور آپ کی تقریباً ہر معاملے میں پہلی کوشش یہ دیکھنے کی ہوتی ہے کہ اب اس فکر کی معاشرے میں صورتحال کیا ہے، کتنے لوگ ہیں جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو مان رہے ہیں، عمل بھی کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں. کم و بیش ہم اور آپ اس بات کے اوپر غور و فکر کرتے رہتے ہیں. آپ جب بھی معاشرے کے اندر دین کی صورتحال کو دیکھتے ہیں، ظاہر اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندر بھی دین کی صورتحال کو چیک کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، معاشرے کے اندر دین اس سطح میں ہے، ہمارے اندر دین کس سطح میں ہے. بعض اوقات دوسروں کی دینی صورتحال کو جانچنا مشکل پڑ جاتا ہے، اس سے زیادہ سخت اپنی دینی صورتحال کو جانچنا مشکل پڑتا ہے. شاید دوسروں کے دین کو سمجھنا اتنا مشکل نہ بنے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں سامنے والے کے اندر فلاں اچھائی نظر نہیں آ رہی، فلاں برائی نظر آ رہی ہے، تو سمجھ میں آ جاتا ہے اس کا دین کہاں پر ہوگا. لیکن اپنے بارے میں فیصلہ کرنا یہ بہت سخت ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے اندر جو برائی ہوتی ہے وہ اچھائی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، لہذا اپنی برائیوں کو جج کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. ہم اور آپ معمولاً جس کو ہم لوگ اصطلاحاً کہتے ہیں تاویل کرنا، تاویل کرنا یہ ہے کہ آپ ایک مطلب ظاہر میں کچھ ہے، آپ اس کا کوئی اور مطلب لے لیں. تو ہم اور آپ دوسروں کے معاملے میں تاویل کم کرتے ہیں، لیکن اپنے معاملے میں تاویلات بہت زیادہ کرتے ہیں. یعنی آپ مثال کے طور پر کسی کو دیر سے نماز پڑھتے دیکھیں گے تو آپ فوراً میں اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس آدمی کو احساس نہیں ہے کہ نماز اول وقت پڑھنی چاہیے، لیکن اگر خود دیر سے پڑھ رہے ہوں گے تو اپنے لیے ایک تاویل پہلے سے رکھی ہوئی ہوگی کہ میرے ساتھ تو خیر یہ معاملہ تھا، دوسرے کے اوپر مصیبت ہے کہ اس نے وقت پہ کیوں نہیں پڑھا. تو اپنی مشکل کو جج کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ ہمارے اندر خرابی کیا ہے. اچھا، اس کو دیکھنے کے لیے ہم دین اسلام کو تین مرحلوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. یہ تو میں نے ایسی مقدمتاً عرض کر دیا. مجموعی طور پر ہم دین اسلام کو تین سطح میں تقسیم کرتے ہیں، اور تین سطح میں تقسیم کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم اور آپ اپنے دین کے معاملے میں کس سطح کے اوپر زیادہ محنت کریں تو ہمیں فائدہ حاصل ہوگا. اچھا، یہ جو تین کی تقسیم ہے دین کے معاملے کے اندر، تین سطح کی تقسیم ہے، اس سے اور بھی بہت ساری جگہوں پہ فائدہ ہوتا ہے. وہ اس طریقے سے کہ بعض اوقات کوئی چیز ظاہر ہو رہی ہوتی ہے معاشرے کے اندر، سمجھ میں نہیں آتا ایسا ہو کیوں رہا ہے. تو اگر یہ تین طبقے کے اندر، تین حصوں کے اندر تقسیم کر لی جائے تو پھر اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. میں مقدمتاً اس تقسیم کو آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. اچھا، اس تقسیم کو سمجھنے کے لیے ہم معمولاً مثال دیا کرتے ہیں. ویسے تو بہت سادہ سی بات ہے، لیکن ایسی مثال کے طور پر ہم دیا کرتے ہیں کہ جب رسول گرامی کے سامنے کوئی کافر آتا تھا تو رسول پہلی چیز اسے کیا سمجھاتے تھے. ہمارا دین بھی اصل میں وہیں سے شروع ہونا چاہیے تھا، ہمارا دین بھی وہیں سے شروع ہونا چاہیے تھا. ہم نے اسکپ اس لیے کر لیا کہ ہم مزاحن کہتا ہوں بلٹ ان مسلم ہیں. ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم بلٹ ان مسلم ہیں، پیدا ہوتے ہی مسلمان ہیں، تو کچھ چیزوں کو ہم اسکپ کر دیتے ہیں. بظاہر ان کو اسکپ کرنے کی ہمیں شاید ضرورت نہیں تھی اور شاید صحیح بھی نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ نبی اکرم کا دستور اس طرح سے تھا. جیسے کوئی آدمی نبی اکرم کے سامنے آتا تھا اس کو دین کی دعوت دیتے تھے، پہلی چیز کیا سکھاتے تھے؟ سن یہ سکھاتے تھے نماز کیسے پڑھنی ہے. نہیں، ظاہر ہے کہ نماز بہت دیر میں واجب ہوئی ہے. اصل ایک اور بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، بجھے کہ نماز فرزن 2 ہجرہ میں واجب ہوئی ہے، اس سے پہلے دین آئے ہوئے 14 سال گزر گئے تھے، رسول خدا سکھاتے کیا تھے؟ ہم لوگ معمولاً جب لوگوں کو دین سکھاتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو سکھاتے ہیں وضو ایسے کرو، وضو دو ہجرہ میں واجب ہوا تھا، اس سے پہلے رسول خدا سکھاتے کیا تھے اس کو؟ اچھا اگر ہم کہیں گے اس کو توحید سکھاتے تھے، صرف 14 سال تک توحید سکھاتے رہے، کیا سکھاتے رہے لوگوں کو؟ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ رسول خدا کا جو تربیتی نظام تھا وہ تربیتی نظام کیسے عمل کر رہا تھا، کیونکہ اگر وہی تربیتی نظام ہم نے بھی اڈاپٹ کر لیا تو شاید ہماری سوسائٹی پر بھی اثر پڑ جائے گا، کم سے کم ہماری سوسائٹی کفار مکہ سے تو بہتر ہی ہے، کفار مکہ کے اوپر اثر پڑ گیا تھا تو ہماری سوسائٹی پہ اثر کیوں نہیں پڑے گا؟ اس کا مطلب یہ کہ شاید ہمارے تربیتی نظام کے اندر کوئی کمی واقع ہو رہی ہے، تو نبی کا تربیتی نظام سمجھنا ہمارے لیے ضروری قرار پائے گا۔ دوبرادن ابھی تشریف لائیں کی خدمت میں عرض کرتا چلوں تاکہ تسلسل بحث کیا جائے، ویسے تو آگے تک لوگ آتے رہیں گے، لیکن یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کھاردر میں ایک دفعہ ایک پروگرام شروع کیا سیمینار کا، بہت عرصے پہلے تقریباً 98 میں، اور وہ جو سیمینار شروع کیا اس میں لوگوں سے رجسٹریشن کروائی، کہا بھائی جس نے آنا ہے پہلے رجسٹریشن کروائے۔ مجھے یاد ہے اس زمانے میں 100 روپے رکھے تھے، 5 دن کا پروگرام ہوتا تھا، 100 روپے رکھے تھے اس زمانے میں، کہا رجسٹریشن کرائیں گے 100 روپے دیں گے۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوگا، اب آپ کو سیٹ الاٹڈ مل جائے گی، یعنی جو رجسٹریشن کرائے گا، 100 کی پارلیمنٹ لگتی تھی، ہم لوگ مذاق میں کہتے تھے ہماری پارلیمنٹ ہے یہ، 100 سیٹس لگتی تھیں، ہر آدمی کا پہلے سے رجسٹریشن ہوتا تھا، اس کو مثلا نمبر دے دیا جاتا تھا 29B آپ کا نمبر ہے، تو وہ جا کے دیکھتا تھا بی کے کالم میں 29 نمبر میرا نام، اس طرح سے الاٹڈ سیٹس ہوتی تھیں۔ تو اس میں یہ کہتے تھے کہ بھائی پروگرام شروع ہوگا 9:50 پہ، 10 بجے تک انٹر ہو گئے ہو گئے، نہیں ہوئے باہر ایک جگہ کوریڈور تھا بڑا گرم سا، وہاں پہ اجازت ہوتی تھی کھڑے ہو کر سننے کی، اور اگر آپ پہلے 10 منٹ میں اندر آ گئے تو آپ اپنی سیٹ کے اوپر جا کے بیٹھ جائیے، آپ کی سیٹ جو ہے وہ محفوظ ہے، اس کے اوپر بال پین پینسل وغیرہ یہ سب چیزیں رکھی ہوتی تھیں، آپ نے نوٹس وغیرہ بنانے تو بنا لے۔ اچھا اگر کوئی 5 دن ڈیلی ان ٹائم آ گیا تو 100 روپے واپس کر دیے جاتے تھے، 5 دن ڈیلی ان ٹائم آ گیا تو اس کو 5ویں دن جو اس کا فولڈر ملتا تھا اس کے اندر 100 روپے اس کے وتھ تھینکس رکھ دیے جاتے تھے، اور اگر ایک دن بھی نہ آئے تو اس کے 100 روپے ضبط کر لیے جاتے تھے، 100 روپے اس کے ضبط کر لیے جاتے تھے۔ تو اس میں یہ فائدہ ہوتا تھا کہ میں نے دیکھا تھا، ہم ایک دفعہ جا رہے تھے، ہمیں ہی گاڑی لے کے جا رہی تھی، برابر میں ایک دوست کہتا ہے صاحب آپ تو آہستہ آہستہ آ جائیں میں جا رہا ہوں، مجھے روک لیں گے وہ، تو بڑا فائدہ ہوتا تھا اس سے۔ بہر کافی عرصے تک وہ پروگرام چلا۔ ہم نے ایک بات سیکھی کہ مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا اپنے وصیت نامے میں، اوصیکم بتقوی اللہ ونظم امرکم، ہمیں بات سمجھ میں آئی کہ نظم امرکم کو ہم نے مکمل بھلا دیا ہے، تقوی کو تو شاید پھر 2-4 چیزیں رہ گئی ہیں، نظم امرکم بالکل ہی نکل گیا۔ اب یہ کہ ہم مزید اب انتظار نہیں کرتے ہیں، دوبارہ سے ایک سٹارٹ لیتے ہیں کہ ہم نے اب تک کیا کہا تھا، اور اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد، عرض ہوا کہ اسلام کے اندر اگر آپ تعلیمات کا مطالعہ کریں تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور 3 حصوں میں اس تقسیم سے ہمیں بہت سارے فائدے ہو رہے ہوتے ہیں۔ رسول خدا نے بھی جب دین سکھانا شروع کیا تو انہوں نے کسی خاص جگہ سے شروع کیا تھا، اور ہمارا کوشچن یہ تھا کہ نماز جب تک واجب ہوتی اس سے پہلے 14 سال گزر چکے تھے، نبی اکرم نے کچھ سکھایا ہوگا 14 سال کے اندر، وہ کچھ ہم نے سیکھا ہے یا نہیں سیکھا ہے اس کے اوپر زیادہ بڑا سوال ہمارے سامنے آ رہا تھا۔ رسول خدا شروع کہاں سے کرتے تھے، پہلی بات لوگوں سے کیا کہتے تھے؟ مثلا ایک اجنبی کسی موقع پر رسول خدا کو نظر آیا، پہلی شروع کی چند باتیں کیا کرتے تھے؟ پہلی شروع کی چند باتیں اس سے یہ کہتے تھے کہ یہ جو بت ہیں کیا یہ خلق کر سکتے ہیں، کیا ان سے کچھ ہو سکتا ہے؟ تو سوچنے والا پہلے تو ٹھٹک جاتا تھا کہ بھائی یہ کیا انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ خدا ہے، اب یہ کیا اس میں سوال کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کیا کیا، انہوں نے دیکھا میں جتنا بھی سوال جواب کرتا ہوں ان کی کھوپڑی ہل کے نہیں دے رہی ہے۔ حضرت ابراہیم، انبیاء کے واقعات پڑھنے میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، جب بھی آپ کسی نبی کا واقعہ پڑھیں سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھیں یہ کب ہوا تھا، نمبر 2 یہ دنیا کے آج کے جغرافیہ میں کہاں ہوا تھا۔ ہم لوگ یہ 2 سوال نہیں کرتے، لہذا انبیاء کی کہانیوں کو کہانیاں سمجھنے لگتے ہیں جبکہ واقعات ہیں۔ یہ انبیاء کی واقعات ہیں. مثلا حضرت ابراہیم نے بت توڑے تھے, آج کی دنیا میں کس ملک میں توڑے تھے؟ آج کی دنیا میں وہاں کوئی ملک ہوگا نا جہاں پہ بت توڑے تھے, وہ ملک کون سا تھا؟ مثلا عراق تھا, جو بابل نام کر کے شہر تھا وہ وسطی عراق کے, وسطی اور شمالی عراق کے درمیان میں واقع, اس کی کھنڈرات ابھی بھی ہیں. وہاں پر حضرت ابراہیم نے بت توڑے تھے. تو حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ لوگوں کا دماغ ہلتا ہی نہیں اپنی جگہ سے, بت 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 اس کے سامنے سر جھکا رہے ہیں, مرے چلے جا رہے ہیں, مرے چلے جا رہے ہیں, سننے کو تیار نہیں ہے. حضرت ابراہیم نے آخری عربہ یہ دیکھا کہ میں توڑ دیتا ہوں, توڑ دوں گا, پھر لوگوں سے پوچھوں گا اگر یہ بچا سکتے ہوتے تو اپنے آپ کو کیوں نہیں بچایا. ٹھیک ہے, ایک طریقہ کار یہ تھا. رسول خدا کو ضرورت نہیں پڑی کہ وہ خود جائیں براہ راست بتوں کو توڑنے, یہ پوچھیں, لوگوں سے پوچھتے تھے یہ کچھ کر سکتے ہیں. لوگوں کا سوال ذہن کہتا تھا کہ ہم کچھ چلنا شروع ہوتا تھا کہ بھائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. خالق کون ہے, مالک کون ہے, رازق کون ہے؟ رسول خدا مسلسل یہ سوال ارشاد فرمایا کرتے تھے. پھر سننے والے کا ذہن کسی حد تک تیار ہو جاتا تھا کہ ہاں یہ بت جو ہیں یہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے. پھر رسول خدا ایک اور بات فرماتے تھے کہ اگر یہی سب کچھ ہوتے تو ہمارا معاشرہ اتنا خراب کیوں ہے؟ چوری چکاری کیوں ہے اتنی؟ زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے؟ جنگیں کیوں ہیں اتنی؟ معاشرے کی برائی سے نتیجہ نکالتے تھے کہ اس کا مطلب ہے ہم صحیح فکر پہ نہیں ہیں. صحیح فکر پہ ہوتے تو معاشرہ صحیح ہوتا, یہ سب خراب ہوا ہوا ہے. تو لوگوں کے اندر خود بخود ایک احساس کو جگا دیا کرتے تھے کہ جو کچھ ہے وہ صحیح نہیں ہے. پھر لوگوں کو عقلی باتیں بتاتے تھے کہ ایک خدا ہے اور یہ سب کا سب بیکار ہے, فضول ہے. جو تین حصے ہیں اسلام کی تعلیمات کے, پہلی چیز حقائق کو کشف کرنا, حقیقت کو کشف کرو. اچھا, یہ حقیقت کو کشف کرنے کا عمل اتنا سادہ ہے اور بالکل ایسے ہی جیسے سائنس میں ہوتا ہے. مثلا جب ہم, البتہ ہم لوگ بچوں کو سائنس بھی ایسے نہیں پڑھاتے, ہم لوگ ہر چیز میں رٹا لگواتے ہیں, ہر چیز میں. مثلا عقائد سکھاتے ہیں, بچوں سے کہتے ہیں دیکھو بھائی سیکھ لو, عقائد پانچ ہیں, توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت. اب بچہ رٹے لگا رہا ہے, توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت. اس بات کہتے ہیں صفات ثبوتیہ یہ ہیں, صفات سلبیہ یہ ہیں, جمالیہ یہ ہیں, کمالیہ یہ ہیں. وہ رٹا رٹ سائنس میں بھی یہی کرتے ہیں. مثال کے طور پر مجھے یاد ہے, کم سے کم میں تو گورنمنٹ اسکول کا پڑھا ہوا ہوں, مجھے اچھی طرح احساس ہے اس بات کا کہ جب وہاں سے سکھاتے ہیں تو اس طرح سکھاتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو بھائی گریویٹی کا لا یہ ہے, اس کی اکویشن یہ ہے, اس کی فگرز یہ ہیں. ختم ہو گیا معاملہ. کچھ سمجھنے کی کوشش نہیں ہے کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, یہ سب کچھ نہیں ہے, یہ ہے, ختم. عقائد بھی ہمارے ایسے ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں توحید, توحید کا مطلب ہے اللہ ایک ہے, اس کی یہ صفات ہیں, یہ صفات ہیں, معاملہ ختم. جب بچے کے دماغ کو کچھ سمجھ میں آیا کہ یہ خدا بیچ میں آیا کہاں سے ہے, کیوں آیا بیچ میں, آنکھوں سے تو نظر نہیں آ رہا, پھر آئے کیوں ہے. پہلا مرحلہ ہے حقائق کو کشف کرنا, اس کو ہم کہتے ہیں عقائد. لیکن نہ وہ عقائد جو ہمارے یہاں رٹے والے ہوتے ہیں, عقائد جس میں آپ حقیقت کو کشف کریں. مثلا آیا واقعا ہم نے کشف کیا ہے کہ یہاں خدا ہے؟ کیا ہمارے لیے کشف ہو گیا ہے کہ خدا ہے, یا ہم نے رٹا ہوا ہے کہ خدا ہے؟ اگر ہمارے لیے واقعا کشف ہو گیا ہے کہ خدا ہے تو مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ پھر آپ کسی بھی دنیا کے ملک چلے جائیے, پاکستان سے تھوڑا سا باہر نکل کے لوگوں سے پوچھیں ٹریفک کے رولز توڑیں گے؟ ہر آدمی کا ٹریفک کا رول توڑنے میں جان جاری ہوگی. کسی کو خطرہ یہ ہوگا کہ میرے مثال کے طور پر وہ ڈاٹس میں وہ کم ہو جائیں گے, کسی کو خطرہ ہوگا کسی کو فائن اتنا زیادہ ہوگا. ہر ایک کو خطرہ ہے. کیوں خطرہ ہے؟ سب کو پتا ہے کہ کوئی واچ کر رہا ہے, کوئی واچ کر رہا ہے, اور جو واچ کر رہا ہے وہ چھوڑے گا نہیں, پکڑ لے گا, یا تو پکچر کھنچ جائے گی, یا یہ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا. ٹریفک کے رولز نہیں توڑیں گے, چاہے رات کے تین بج رہے ہوں, اکیلا کھڑا ہو سگنل پہ, توڑے گا نہیں وہ, کیونکہ اس کو پتا ہے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. اگر ہمیں واقعا خدا کا یقین ہے کہ خدا ہے, اور واقعا جانتے ہیں کہ خدا عادل ہے اور علیم ہے اور خبیر ہے, تو پھر گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ سادہ سی بات ہے, پھر تو گناہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اب یہاں پہ چند مشکلات میں سے ایک مشکل ہے, ہم نے عقائد کو کشف حقائق کے عنوان سے تسلیم نہیں کیا, ہم نے عقائد کو رٹا ہوا ہے. کوئی آدمی مریض ہو, انتہائی مریض ہے, مثال کے طور پر آج کی رائج بیماری شوگر, شوگر کا انتہائی مریض ہے, ڈاکٹر کو اس کے اوپر پہرا بٹھانا ہوتا ہے کہ یہ چینی استعمال نہ کرے؟ نہیں. डॉक्टर को सिर्फ ये बताना होता है भाई तुम्हारी रिपोर्ट्स ये हैं, ये तुम्हारी शुगर की पोजीशन है, मजीद तुम इतनी इस्तेमाल कर सकते हो, अगर इसके अलावा इस्तेमाल करोगे ये कुछ होगा, बाकी तुम्हारी मर्जी है, फीस यहां रखते जाओ, अस्सलाम, बाकी तुम्हारी मर्जी, करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, कोई पुलिस नहीं लगाएगा, कुछ नहीं करेगा, सिर्फ ये बताएगा ये नुकसान है। अगर किसी को डॉक्टर की बात पर यकीन हो जाता है तो क्या उसके लिए पहरेदार बैठानी पड़ते हैं कि भाई वो शुगर इस्तेमाल ना करे, तो खुद से नहीं करता, उसको पता है मेरे लिए नुकसान दे, हमें खुदा का यकीन है क्या, जहन्नम का यकीन है क्या? अगर हमें खुदा और जहन्नम का यकीन होता तो कोई गुनाह करते क्या? सादा सी बात है, इसका मतलब यह हमने अकायद को हकीकत कश करने के अंदाज में तस्लीम नहीं किया। अब इसकी चंद मिसालें, कुरान करीम इरशाद फरमाता है गीबत खाने का करने का मतलब यह है कि जैसे मुर्दार भाई के मुर्दार लाशे से गोश्त खाना, सही। अब बहुत सादा सी बात है, कोई कितना ही जाहिल जट वहशी हो, अफ्रीका के कबीलों में भी ये काम नहीं करते, वहां पे भी ये काम नहीं करते, हम क्यों करेंगे? सादा सी बात है कि हमें इसका यकीन नहीं है, यकीन होता तो ना करते। अब जो कुछ प्रॉब्लम है हमारे सामने वो पहली सतह इस्लाम की यहीं पर है, हकायक का कश्फ होना, यानी अकायद को रटना नहीं है, हकीकत का कश्फ होना है। मसलन हमारे अकायद में से एक है तौहीद, खुदा एक है, उसकी सिफात हमारे जहन में, हमने कश्फ किया है कभी? कश्फ करने के लिए क्या चाहिए होता है? जस्तजू। आपने कुछ कश्फ करना है तो पहले जस्तजू तो करें आप। मसलन अगर मुझे कश्फ करना है जमीन में ग्रेविटी है या नहीं है, तो मैं पहले जस्तजू करूंगा, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करूंगा, उसके नतीजे में मुझे यकीन हो जाएगा यहां ग्रेविटी है। हमने जस्तजू नहीं किया तो फिर हम खुदा के मानने वाले क्यों हैं? उसकी वजह यह है कि मेरे शनाख्ती कार्ड पर लिखा है कि मैं मुसलमान हूं, मेरे अब्बा मुसलमान थे। हमारे अकायद मामूलन इसीलिए हैं, हमने बाजाबता गौर फिक्र नहीं किया है। वो तो अब कोई 15-20 साल से अकायद कभी कभी बच्चों को हम सिखाने लगे हैं, वरना पहले तो हम अकायद सिखाते भी नहीं थे, हम सोचते थे जो मुसलमान पैदा हो गया ठीक है मुसलमान है, खत्म हो गया मामला। नतीजा ये होता था कि वो मजाक में कहते हैं कि वो कान में अजान इकामा कहते थे और मरते हुए नमाज मैयत पढ़ाते थे, बीच में सब फारिग था। पैदा होता था तो अजान इकामा कहते थे और जब मरने लगता था तो नमाज मैयत पढ़ाते थे, कहते थे ये वो जो अजान इकामा कही थी ना ये उसकी नमाज मैयत है, इसलिए इसमें अजान इकामा भी नहीं कहते हम। और बीच का मामला वो अल्लाह हाफिज है, खत्म हो गया मामला। अब हमें जरूरत किस बात की है? अकायद को कश्फ करें, वाकन कश्फ करना पड़ेगा। यानी मसलन कयामत है या नहीं है, कैसे यकीन हुआ कि कयामत है? आया यकीन है इस बात का कि कयामत है? कैसे यकीन हुआ? मैंने कितनी दफा स्कूल के अंदर पढ़ाते हुए बच्चों से पूछा, मैंने कहा भाई तुम सब लोग मानते हो कि रसूल खुदा अल्लाह के नबी थे? हां साहब मानते हैं। आखिरी नबी थे? मानते हैं। मिले हो कभी? नहीं। फिर कैसे पहचाना? नहीं मालूम। कैसे पहचाना? अब आप खुद अपने आप से पूछिए, आपने कैसे पहचाना कि वो अल्लाह के आखिरी नबी थे? कैसे पहचाना? ना आप मिले हैं, ना किसी ने आपके लिए साबित किया है, तो आपने कैसे पहचाना? अब फौरन आप कहेंगे कुरान नबी का मौजजा है, कुरान में मौजजे वाली बात कौन सी है? आपने कैसे पहचाना? यहां तक हुआ है मेरे साथ, किसी ने मुझसे पूछा कुरान मौजजा है, मैंने कहा मौजजा है, कहने लगा किन चीजों में मौजजा है, मैंने 3-4 पॉइंट बताया, कहने लगा बस यही मौजजा है इसका। तो मैंने उससे कहा फिर अब तक कुरान को मौजजा मानते क्यों थे? फिर आप कह रहे हैं ना कुरान मौजजा है। अच्छा अब देखिए मामले खराब कैसे होंगे, मैं इसको साइड में रख दूं, मैं ये बोल रहा हूं ना तो ये खरखर कर रहा है तो मुझे भी आवाज इसकी। आप कहें मैं कुरान, आप मानते हैं कुरान करीम मौजजा है? आप कहेंगे हां मानते हैं मौजजा है। किस चीज में मौजजा है? आप फौरन जवाब में कहेंगे फसाहत और बलागत में। अरबी आती है आपको? नहीं। तो इसकी फसाहत बलागत आपको समझ में कैसे आई है? इसकी फसाहत बलागत समझ में आई होगी फरजदक को, इसकी फसाहत बलागत जमखशरी को समझ में आई होगी, आपको थोड़ी समझ में आएगी। आपने तो फसाहत बलागत आती नहीं आपको यार, आपको कहां समझ में आएगी इसकी? अच्छा और किसमें मौजजा है? और इसमें मौजजा है कि ये زندگی گزارنے کا سب سے اچھا راستہ بتاتا ہے، جو راستہ وہ بتاتا ہے وہ آپ کو پتا نہیں ہے. آپ نے آج تک پہچانا کیسے کہ یہ معجزہ ہے؟ اچھا اگر کوئی یہ کہے میں نے قرآن کریم کو معجزہ نہیں پہچانا آج تک، کوئی بات نہیں، لیکن نبی تو اللہ کا نبی ہے نا، اللہ کے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے ہی قرآن. تو اگر کسی نے قرآن کریم کو نہیں پہچانا تو یہ کیسے پہچان سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نبی تھے؟ ہاں کچھ چیزیں پھر بھی باقی ہیں، مثلا آپ کہیں گے وہ معراج پہ گئے تھے، آپ کو کیسے یقین ہوا کہ وہ معراج پہ گئے تھے؟ آپ نے جستجو کی. اس طرح سے مجھے اور آپ کو جستجو کرنی پڑے گی اس بات پر یقین کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی نبی تھے، پھر قرآن کریم اللہ کا معجزہ ہے. جستجو کریں باقاعدہ، اس کے بعد آخر میں بات آئے گی قیامت ہے یا نہیں ہے، امامت عدل اور امامت سے ہوتی ہوئی قیامت ہے یا نہیں ہے. اگر کسی کو یقین ہو جائے کہ قیامت ہے. اب میں آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کرتا ہوں جو مجھے یاد ہے، جب میں میٹرک میں تھا میں نے زندگی میں کچھ مہینے ٹیوشن پڑھی تھی، تو جن صاحب سے ٹیوشن پڑھی قسمت سے ہماری بد نصیبی کے یہ خوش نصیبی کے وہ بالکل ہی سرخے تھے، دہریے ٹائپ کے، نہ خدا کو مانتے تھے نہ قیامت کو مانتے تھے. اس زمانے میں ایک کلچر بھی تھا، جو تھوڑا سا پڑھا لکھا ہوتا وہ کہتا تھا میں کمیونسٹ ہوں، معاملہ ختم کر لیتا تھا. تو وہ تھوڑا دہریے ٹائپ کے تھے، تو وہ ایک مثال دیتے تھے، ان کی وہ مثال میرے بہت کام آتی ہے، مثال میں بہت عرض کرتا ہوں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. وہ مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد والے میں. وہ کہتے تھے کہ اگر تمہیں اسلام آباد لے کر جاؤں، میں عرض کروں 79-80 کی، کہیں گے اسلام آباد لے کے جاؤں، دو راستے ہیں، بائی ایئر جاؤ گے یا بائی روڈ، تو تم کون سے میں جاؤ گے؟ اس وقت تک میں جہاز میں بیٹھا ہی نہیں تھا، صاف بات ہے. میں کہتا بائی ایئر جاؤں گا، تو دو گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا، اسے بھی آج تک بیٹھا ہی نہیں ہوں، تو آپ اگر بٹھا دیں گے تو اچھا ہے. کہیں گے اب دیکھو تم نے بائی ایئر کہہ دیا نا، میں نے کہا ہاں. کہیں گے اب دیکھو میں چینج کرتا ہوں، اگر بائی روڈ جاؤ گے، اس زمانے میں ہم لوگ بائی ٹرین جاتے تھے، ہمارے رشتے دار رول پنڈی میں بہت زیادہ تھے، تو ہم لوگ ہر گرمی کی چھٹیوں میں وہاں جاتے تھے. کہتے تھے بائی ٹرین کبھی گئے ہو؟ ہم گئے، بہت دفعہ گئے. کیسا لگا؟ بڑی گرمی لگتی ہے، مٹی ہوتی ہے. اس زمانے میں اے سی میں جانے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی، تو ہم لوگ سب جاتے تھے اکانومی کلاس میں، اس زمانے میں تھرڈ کلاس تھی وہ، اب وہ ختم کر دی گئی، تو پھٹوں پہ بیٹھ کے جاتے تھے. بڑا گندا ایکسپیرینس تھا، ابھی بھی یاد آتا تھا دل بڑا کڑوتا ہے، کیا مصیبت تھی وہ. تو صاحب وہ کہیں گے کہ تم اس پہ جاتے؟ ہم کہاں اس پہ جاتے ہیں، گرمی لگی. ہاں گرمی لگی، مٹی آتی ہے، بہت آتی ہے. کہیں گے پھر ایک کام کرتے ہیں، باہر چلے گا. ہم موسٹ ویلکم. ایک فرق ہے، اگر باہر گئے دو گھنٹے میں پہنچو گے مزے میں، ایئر ہوسٹس ساتھ، سب کچھ صحیح، دو سال تک راجہ بازار کے فٹ پاتھ پہ رہنا پڑے گا. اور اگر بائی ٹرین گئے دو دن لگیں گے، مٹی کھاؤ گے، گرمی سہو گے، دو سال تک فائیو سٹار ہوٹل میں ٹھہرائیں گے. اب کس میں جاؤ گے؟ ہاں بھائی، نہیں بھائی، بھائی ٹرین صحیح ہے، دو دن مٹی کھائیں گے، گرمی کھائیں گے، دو سال فائیو سٹار ہوٹل کے مزے تو لے لیں گے کم از کم. کہتے تھے پھر یہ بتاؤ تم لوگ گناہ کیوں کرتے ہو؟ اگر تم لوگ واقعاً جنت کو مانتے ہو تو پھر تم لوگ گناہ کیوں کرتے ہو؟ کہ میں تو مانتا ہی نہیں ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں کوئی جنت ونت نہیں ہے. اگر تم کہہ رہے ہو کہ جنت ہے تو تم نے یہ گناہ کیوں کیا؟ جبکہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ زندگی 60 سال کی ہے اور اگلی زندگی لاکھوں سال کی ہے، تو تم یہ 60 سال کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے لاکھوں سال کی زندگی برباد کیوں کر رہے ہو؟ دور تو چار کی طرح بالکل صحیح بات ہے کہ بھئی اگر میں اور آپ واقعاً معتقد ہیں کہ ایک لاکھوں سال کی زندگی ہے جو بہت سخت ہے، بہت لمبی ہے، اور یہ زندگی 50-60 سال کی ہے، اس کے سامنے پلک جھپکنے کے برابر ہے، تو سب کے سب اس زندگی میں مزے لینے کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ پھر اس کو قربان کیوں نہیں کر دیتے؟ دو سال کو دو دن قربانی دینے تھے نا، ابھی ہم بائی روڈ جانے کے چکر میں تھے یا نہیں تھے؟ کہہ رہے تھے ہم گرمی کھائیں گے، ہم مٹی کھائیں گے، ہم پھٹے پہ بیٹھیں گے، سارے کام کریں گے، دو سال میریٹ کے مزے لیں گے، اگر بم دھماکہ نہ ہو البتہ، آج کل تو وہاں پہ مصیبت ہے. اس چکر میں تھے لیکن سب خراب ہو گیا. अब सब इस चक्कर में किसी तरह जहाज में बैठ जाएं, वहां ठीक है राजा बदर के फुटपाथ पे बैठ लेंगे, कोई बात नहीं। ये देखिए ये क्यों हो रहा है, कयामत पर यकीन नहीं आया। अच्छा कयामत पर यकीन क्यों नहीं आया, इतना तो मानते हैं सब, कहते हैं यौमुल कयामा यौमुल कयामा। हमने कश्फ नहीं किया है, हमने सिर्फ सुना सुना है, हमारा दीन सिर्फ सुनने के ऊपर है, खुद जस्तजू करके दीन को हासिल नहीं किया। आप कभी वाकन बैठे गौर व फिक्र करें। अच्छा आप देखेंगे कि आपके पास जिंदगी में गौर व फिक्र का टाइम ही नहीं है। क्यों टाइम नहीं है आपके पास? मगरबी दुनिया ने इंसानों पर जुल्म करना था। मुझसे अगर कोई पूछता है ना कि दुनिया की इस वक्त मजलूम तरीन अवाम कौन सी है, तो मैं कहता हूं अमेरिकन्स। ये दुनिया की मजलूम तरीन अवाम है। क्यों? एक जुमला सुन लीजिएगा, अब इनकी पोल खुल गई है, अब तो हालत बहुत खराब है। अमेरिकन्स और यूरोपियंस गधे की तरह काम करते हैं, पागलों की तरह खर्च करते हैं, इसके अलावा कोई चारेकार नहीं है इनके पास। सिर्फ गधों की तरह काम करो, पागलों की तरह खर्च करो, बस ये निजाम है। डट के काम करते हैं, जुट के काम करते हैं, इनकी एक से एक रग हिल जाती है काम करने में। जबरदस्त काम करने के बाद क्या करते हैं, वीकेंड पर समर वेकेशन पर जितना कमाया होता है उससे थोड़ा ज्यादा खर्च कर देते हैं, फिर दोबारा काम करते हैं, उस क्रेडिट को बैलेंस करते हैं जो पिछले वीकेंड पे लिया था, फिर अगले वीकेंड के लिए और समर वेकेशन के लिए और क्रेडिट ले लेते हैं, फिर गधों की तरह काम करते हैं, फिर दोबारा उसको बैलेंस करते हैं। सारी जिंदगी यही है। और इनके कमाए और खर्च किए पर कैपिटलिस्ट ब्लॉक चल रहा है, को गधों की तरह काम करवा करवा के और पागलों की तरह खर्च करवा करवा के वो कैपिटलिस्ट ब्लॉक चल रहा है। और अभी ये जो कुछ हो रहा है, जो आपने देखा कि वो बेल आउट प्लान आया 700 बिलियन डॉलर का, ये सब इस बात का सबूत है अमेरिकन अवाम गधों की तरह काम लिए जा रही है। सिर्फ गधों की तरह काम दे रहे हैं इनसे और कुछ नहीं है। कुछ लोग कमा रहे हैं, बाकी सब पागल हुए हैं। बरन गुफ्तगू यहां पर थी कि दीन इस्लाम में तीन हिस्से हैं। पहला हिस्सा इस्लाम का है कश्फ हकायक, हकायक को कश्फ करो। किस हकीकत को कश्फ करना सबसे अहम है? ये कि इस जाहिरी कायनात के पीछे कुछ और चीजें जो छुपी हुई हैं, इसको हम कहते हैं इल्मे गैब। गैब को कश्फ करो, ये पहली चीज है जो हमें जाननी चाहिए। हम अपने बच्चों को पता नहीं चार्ल्स लॉ बॉल्स लॉ ये और लॉ और वो लॉ सिखाते फिरते हैं, पता नहीं क्यों इन बच्चों को वो हकीकतें नहीं बताते जो सबसे अहम हकीकतें हैं। उसका उनको शऊर ही नहीं होता बेचारों को। मसलन सबसे अहम हकीकत क्या है? सबसे अहम हकीकत यह कि इस दुनिया के पीछे तीन हकीकतें ऐसी हैं जो नजर नहीं आती और बहुत सॉलिड है, कोई शुभा नहीं है उनके अंदर। इतनी सख्त है कि वो पीछे की तीन हकीकतें सामने की पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मतलब फर्ज फरमाइए, अगर आज से 200-300 साल पहले आप होते, यानी मिसाल के तौर पर आप लुई पास्टर से पहले होते, तो आप अपने हाथ को देखते कि साफ नजर आ रहा है ना, तो इसका मतलब है साफ है। और उसने क्या कहा? उसने कहा नहीं भाई, ये जो साफ नजर आ रहा है ये सिर्फ साफ नहीं है, इसको और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा तब ये साफ होगा, वरना जर्म्स हैं इसके अंदर, जरासीम है। अब लोग कहते थे अबे पागल, ये सब साफ है, इसके पीछे कहां जरासीम है? उसने साबित किया कि नहीं भाई जरासीम है। अच्छा अब लोग कहते थे ये सामने से साफ है तो काफी है, वो कहते थे नहीं ये काफी नहीं है, वो जो जरासीम है तुम लोगों को मार देंगे। तो वो सबसे ज्यादा बेचारा ऑपरेशन करने वालों पर इसरार करता कि भाई तुम लोग अपने हाथ साफ करो वरना तुम अपने मरीजों को मार दोगे। वो कहते थे हमारे हाथ साफ है, हम नहीं मारेंगे। ठीक है, छुपी हुई हकीकत जाहिर से ज्यादा असर कर रही है। अब हम आप देखिए इस्लाम क्या कह रहा है, इस्लाम कह रहा है तीन हकीकतें छुपी हुई हैं जाहिर से ज्यादा असर कर रही हैं। पहली छुपी हुई हकीकत खुदा ने मुताल की हकीकत है, आंख से नजर नहीं आ रहा है, देखना चाहें तो देख लेंगे, समझना चाहें समझ सकते हैं, नजर आंखों से नहीं आएगा। ये वो हकीकत है जिसका असर सबसे ज्यादा है, मानो या ना मानो उसका असर सबसे ज्यादा है। अब ये पहली चीज है जो मुझे और आपको कष्ट करनी चाहिए थी, हमने कष्ट नहीं की, हमने सिर्फ सुना हुआ है। इसको हमें कष्ट करना चाहिए था अपने दिल की गहराइयों से जाकर के वाकई खुदा है या नहीं है। कितने ही लोगों को मैं जानता हूं मरते दम तक इस तरद्दुद में होते हैं, पता नहीं है भी या नहीं है।
پہلی چیز جس کو کشف کرنے اپنی دل کی گہرائیوں سے اپنے آپ سے لڑے اس بات کو پوچھنے کے لیے خدا ہے یا نہیں ہے، خود اپنے ناقد بن جائیے کہ یہ نہیں ہے، ثابت کرو کہ ہے، اپنے لیے خود ثابت کریں کہ خدا ہے. کیسے ثابت کریں گے؟ میں آپ کے سامنے 10,000 دلائل دوں زیادہ اہم نہیں ہے، اہم یہ کہ آپ کا نفس مطمئن ہو جائے کہ خدا ہے، خود اپنے لیے ثابت کریں. دوسری حقیقت، اس جسم کے پیچھے ایک روح ہے، ثابت کریں کہ ہے یا نہیں ہے. کیوں؟ اگر کوئی صرف جسم کو دیکھا تو جسم تو مٹ جائے گا، اصل چیز وہ روح ہے. اور اصل چیز جو ہم کہتے ہیں نا روح ہے، تو ہم سوچتے ہیں جب مرے گا تو روح پرواز کر جائے گی، ایسا نہیں ہے. روح ابھی بھی ساتھ ہے، روح اس جسم سے مسلسل اثر لے رہی ہے، اور اس اثر کے نتیجے میں کبھی انسان بنتی ہے کبھی جانور بنتی ہے. جو آخری صورت ہوگی وہ اوپر جائے گی. خوش نصیب وہ ہے جس کی روح انسان بن کے اوپر جائے، کیونکہ جتنی اخلاقی صفات ہیں یہ اس کی ظاہری شکل کو بھی تبدیل کر دیں گی، اس کو روح کو اندر سے جانور بنا دیں گی. تو بہت خوش نصیب ہے وہ انسان جس کی روح انسان بن کے اوپر چلی جائے. دوسری بڑی حقیقت روح. تیسری بڑی حقیقت، اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا. اگر کوئی معتقد ہو، اور مجھے تقریباً یقین ہے کہ ہم لوگوں کا جو قیامت کے بارے میں ذہن کا رویہ ہے ہرگز وہ نہیں ہے جو اسلام ہم سے چاہ رہا ہے. ہم لوگ قیامت کسے کہتے ہیں؟ اصل میں کئی دفعہ یہ بات عرض کر چکا ہوں، یہ جو پانچ اصول دین میں پانچویں کا نام ہم نے قیامت رکھا ہے، یہ نام رکھنا ہی صحیح نہیں ہے. آپ کہیں یہ نئی دریافت ہو گئی آج کہ بھئی یہ پانچواں نام صحیح نہیں، نہ عربی میں نہ فارسی میں کسی نے اس کو قیامت نہیں کہا ہے، یہ صرف ہم نے اردو میں اس کو قیامت نام دیا ہے. وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ مثلا وہ نہیں کہتے اصول دین پانچ ہیں، توحید عدل نبوت امامت قیامت، نہیں قیامت نہیں کہتے. وہ لوگ کہتے ہیں توحید عدل نبوت امامت معاد. معاد عربی میں معاد کہتے ہیں، فارسی میں معاد کہتے ہیں. معاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پلٹنا، پلٹنا بس. اب اس، اچھا اس میں اور اس میں فرق کیا پڑا؟ قیامت کہیے معاد کہیے، فرق یہاں سے پڑ رہا ہے کہ جب آپ قیامت کہتے ہیں، قیامت پلٹنے کی زندگی کا ایک دن ہے، یوم القیامہ، ایک دن بس. اور وہ جو پلٹنا عقائد کا حصہ ہے وہ موت کے لمحے سے کچھ پہلے شروع ہو جاتا ہے. قیامت تو صرف ایک دن ہے. کیا وہ دن پوری دنیا ہے؟ نہیں، وہ پوری دنیا کا، اس دنیا کا ایک دن ہے. پہلا دن کون سا ہے؟ موت سے چند منٹ پہلے شروع ہوتا ہے. یہ جو بازگشت کا عمل ہے، پلٹنے کا عمل ہے، یہ موت سے چند منٹ پہلے شروع ہوتا ہے جب انسان کو ملک الموت نظر آتا ہے. یہ موت سے چند منٹ پہلے شروع ہو جاتا ہے. ملک الموت جیسے نظر آتا ہے بازگشت کا عمل شروع ہو جاتا ہے، معاد کا عمل شروع ہو جاتا ہے. یہ جو معاد کا عمل ہے یہ اصول دین کا پانچواں حصہ ہے. اس کا پہلا مرحلہ ملک الموت کا نظر آنا، مثال کے طور پر. دوسرا مرحلہ سکرات الموت، موت کا نشہ. تیسرا مرحلہ خود موت. چوتھا مرحلہ برزخ. اس برزخ کا ایک حصہ قبر ہے، اس برزخ کا ایک حصہ قبر ہے. خود برزخ پوری دنیا کا نام ہے، لاکھوں سال کی دنیا ہے. ابھی قیامت آئی ہے؟ ابھی نہیں آئی ہے. یہ سب کا سب قیامت کہنے کے نتیجے میں اصول دین سے باہر جا رہا ہے، جبکہ عربی اور فارسی کے اصول دین میں یہ اصول دین کا حصہ ہے. یعنی اگر عربی اور فارسی کے اصول دین کے تحت بات کی جائے معاد، تو موت کا منکر اصول دین کا منکر ہے، اور اگر قیامت کہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لہذا ہم اور آپ جب کہتے ہیں اصول دین کو سمجھو تو ہم کہتے ہیں قیامت کو سمجھو. قیامت کو سمجھو کیا مطلب؟ ایک دن آئے گا جب زمین و آسمان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے اور خدا ایک خلائق کو جمع کرے گا. اس سے پہلے کا کیا ہوگا؟ اس سے پہلے کا ہم اصول دین میں بحث نہیں کرتے، جبکہ معاد کہیں تو سب بحث کرنی پڑے گی کہ بھائی ملک الموت کا نظر آنا، سکرات الموت، موت کا لمحہ، برزخ کی زندگی، منکر نکیر، یہ سب کا سب. اب آپ دیکھیے جب آپ تلقین کرتے ہیں تو صرف یوم قیامت سکھاتے ہیں اس کو موت میں سے، معاد میں سے نہیں، آپ سب سکھاتے ہیں اسے. حشر حق ہے، نشر حق ہے، سب حق ہے. حشر و نشر پھر کہاں سے آ گیا؟ اگر صرف یوم القیامہ اصول دین کا حصہ ہے تو پھر یہ باقی سب منکر نکیر وغیرہ یہ سب کہاں پہ گئے؟ معاد کا حصہ ہے یہ سارا کا سارا. ہمیں معاد کو بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے. ایک عالم کو میں دیکھتا تھا, جب میں نے خود معاد کو نہیں سمجھا تھا تو ان کو دیکھتا تھا, انہوں نے 10 جلد کتاب لکھی معاد کے اوپر, 10 جلد کتاب معاد کے اوپر. اچھا معاد کو میرا فوراً ذہن ترجمہ کرتا تھا کیا؟ قیامت. تو میں کہتا تھا یار ایک دن کے اوپر 10 جلد کتاب لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اچھا میں سوچتا تھا انہوں نے کیا لکھا ہوگا, انہوں نے یہی لکھا ہوگا کہ جب قیامت ہوگی تو ایسی آواز آئے گی ویسی آواز آئے گی. انہوں نے 25,000 روایتیں جمع کر دی ہوں گی, ان روایتوں کو سنا سنا کے ڈرائیں گے ہمیں کہ جب قیامت آئے گی اس کا دن اتنا لمبا ہوگا, فرشتے اتنے جمع ہو جائیں گے, خلائق کا امتحان ہوگا, یہ سب سکھاتے رہتے ہوں گے. اس کے اندر 10 جلد کتاب ان باتوں پہ لکھ ڈالی. بعد میں دیکھا نہیں بھائی, معاد پوری دنیا ہے. بہت بڑا علم معاد کا حصہ یہ ہے کہ ایک انسان کی روح کن قوانین کے تحت انسان بن کے اوپر اٹھتی ہے, کن قوانین کے تحت جانور بن کے اوپر اٹھتی ہے, یہ معاد کا حصہ ہے. میری اور آپ کی روح ابھی ہمارے ساتھ ہے, انسان کی صورت میں جانور کی صورت میں, کس قانون کے تحت ڈیفائن ہوگا, کیسے ڈیفائن ہوگا؟ ہماری اخلاقی صفتوں سے. جو ہماری اخلاقی صفتیں ہوں گی وہ ہماری روح کے اوپر براہ راست اثر ڈال رہی ہیں, اس سے طے ہوگا کہ بالآخر کس صورت میں. بات کہاں ہونی تھی اور ہم معاد کی طرف چلتے گئے تو یہ بیچ میں تذکرہ بھی آ گیا, واپس آ جاتے ہیں. دین اسلام کے 3 حصے ہیں. نمبر 1 کشف حقائق, یہ ساری حقیقتیں کشف کرنا اسلام ہے. اچھا ہم واقعا بتائیے ہمارے معاشرے نے یہ حقیقتیں کشف کرنی ہیں کیا؟ کوئی بھی نہیں. کون سی حقیقت کر, ہم تو خدا کی حقیقت کو بھی ابھی کشف نہیں کر پائے. سنا سنایا ہے جستجو نہیں کیا, اور جو نہیں سنا وہ یہ باتیں تو سنی بھی نہیں ہے ابھی کہ روح کن قوانین کے تحت جانور بن جاتی ہے, کن قوانین کے تحت انسان بنتی ہے, ان کو تو سنا بھی نہیں ہے ابھی. اس کا مطلب ہے ہم نے حقیقتیں کشف بھی نہیں کی. اچھا اگر حقیقتیں کشف نہیں کی ہیں, دین پہ عمل نہ کریں تو ان کا حق ہے. جب حقیقت کشف ہوگی پھر دین پہ عمل ہوگا, جب حقیقت ہی کشف نہیں ہوئی تو دین پہ عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ پہلا مرحلہ ہے دین کی حقیقتوں کو کشف کر لینا. اچھا جب آپ حقیقتوں کو کشف کر لیتے ہیں تو ایک دوسری چیز حاصل ہوتی ہے, وہ یہ کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. برسبیل مثال, آپ ایک گراؤنڈ کے اندر پہنچے, ایک میچ ہونے والا ہے, آپ کو نہیں معلوم یہ میچ کس چیز کا ہے, فٹ بال ہے, کرکٹ ہے, ہاکی ہے, کچھ نہیں معلوم آپ کو, کچھ نہیں معلوم. آپ کو میچ میں کھڑا کر دیا گیا ہے, گراؤنڈ کے بیچ میں کھڑا ہو گیا, چاروں طرف تماشائی بھرے پڑے. سب سے پہلے آپ کو کیا پوچھنا چاہیے؟ سب سے پہلے آپ کو یہ پوچھنا چاہیے بھائی یہ میچ ہے کس کا, فٹ بال کا ہے, کرکٹ کا ہے, ہاکی کا ہے. اچھا اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ ہوگا کہ یہ پتا چلے گا کہ بال کو پاؤں مارنا ہے یا نہیں مارنا ہے. فٹ بال کا ہے تو پاؤں مارنا ہے, اور اگر ہاکی کا ہے تو نہیں مارنا ہے. اگر فٹ بال ہے تو لکڑی کا ڈنڈا نہیں چاہیے, اور اگر یہ ہاکی اور کرکٹ کا ہے تو آپ کو ایک لکڑی کا ڈنڈا چاہیے. جب آپ کو یہ پتا چلتا ہے یہ کیا ہے تو پتا چلتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ پتا چل جائے کہ خدا ہے, روح ہے اور قیامت ہے, تب پتا چلے گا کہ سچ ہونا چاہیے یا جھوٹ ہونا چاہیے, ہمدردی ہونا چاہیے یا نفرت ہونی چاہیے, ظلم ہونا چاہیے یا عدل ہونا چاہیے. آپ کے اس سے کیا تعلق ہے؟ بہت اچھا تعلق ہے. مثلا اگر قیامت نہیں ہے, روح نہیں ہے اور خدا نہیں ہے تو میں بیوقوف ہوں آپ کے ساتھ ایک گھنٹہ وقت ضائع کروں کچھ کمائے بغیر؟ تو پہلے میں یہ پوچھوں دو گے کتنے یہ بتاؤ, ایک گھنٹہ کیوں لگاؤں؟ دماغ خراب ہے کہ اپنا ایک گھنٹہ آپ کے ساتھ لگاؤں؟ آپ کیوں لگائیں؟ اب یہ مجھے ہمارا دماغ خراب ہے تجھے سننے کے لیے یہاں پر آئے؟ قیامت ہے ہی نہیں, روح ہے ہی نہیں, خدا ہے ہی نہیں, تو اپنا وقت یہاں کیوں ضائع کریں؟ جاؤ مجھے کچھ اور کرو. پہلے تو یہ طے کریں ہے یا نہیں ہے. ہے تو پھر پتا چلے گا کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. مثلا یہ ہماری بہنیں پردہ کر رہی ہیں، قیامت نہیں ہے، جو مرضی ہے کریں پھر ختم ہو گیا معاملہ، کیوں کریں پردہ؟ اور اگر ہے اور خدا نے کہا ہے ہاں تو پھر کرنا چاہیے، نہیں کریں گے تو مصیبت ہو جائے گی. اوپر ہم بھی ایسے ہی، آپ ایک بچے سے کہیں تم پڑھو، سب سے پہلے اس کو پوچھنا چاہیے اگر میں پڑھوں گا تو ملے گا کیا، کیونکہ اگر کچھ نہیں ملنا ہے تو میں دیوانہ ہوں کہ سب بچے تو کھیل رہے ہیں میں پڑھوں، میں بھی جا کے کھیلوں گا. جیسے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کیا ہے اور کیا نہیں ہے، تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. پہلی چیز کو ہم کہتے ہیں عقائد، دوسری چیز کو ہم کہتے ہیں اخلاقیات. یہ اسلام کا دوسرا ستون ہے. لیکن اگر یہ نہ پتا ہو کہ کیا ہے اور صرف یہ کہا جائے یہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے، تو سامنے والا پاگل ہو جائے گا، کہے گا یہ کیا بلج میں قوانین بناتے رہتے ہیں، یہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے کیوں ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے. مثلا آپ بچے سے یہ کہہ رہے ہیں دیکھو بیٹا آپ کو مغرب کی اذان ہوتے ہی گھر میں آ جانا چاہیے، چند دن تک تو آئے گا، جس دن اس کے پاس طاقت ہوگی وہ کہے گا بھائی ایسا ہے اب میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے مغرب کے بعد یقیناً گھر کے باہر ہونا چاہیے، میری مرضی. یا تو آپ اسے کنوینس کر لو کہ کیوں آپ کو اندر ہونا چاہیے، حقائق بتاؤ، یہ یہ حقائق ہیں، یہ یہ نقصانات ہیں، یہ یہ فائدے ہیں، ان کی روشنی میں آپ کو اتنے بجے اندر ہونا چاہیے. دین میں بھی ایسا ہی ہے، آپ پہلے یہ سمجھائیے کیا ہے کیا نہیں ہے، پھر یہ بتائیے کیا ہونا چاہیے کیا نہیں. اب آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں ایمانداری ہونی چاہیے، کیوں ہونی چاہیے؟ بے ایمانی کے اتنے فائدے ہیں، وہ میں فائدے کیوں مس کروں؟ سود نہیں ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اتنی دنیا سود کما رہی ہے فائدے اٹھا رہی ہے میں کیوں چھوڑوں؟ پہلے یہ ثابت کیجیے، پہلے عقائد کشف کروا دیں، پھر اخلاق دیں. جب آپ اخلاق دیں گے پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، اس کو ہم کہتے ہیں احکام، حکم. بس اسلام میں تین حصے ہیں، ایک حقائق یعنی عقائد، دوسرا اقدار ویلیوز یعنی اخلاقیات، تیسرا اعمال جس کو ہم کہتے ہیں احکام. ہم لوگوں کے یہاں کیا مشکل ہے، کسی کو اعمال پتا ہے، کسی کو اقدار پتا ہے، کسی کو حقائق پتا ہے، اور تینوں کا تعلق کسی کو بھی نہیں پتا ہے. نتیجہ سب کا دین ٹکڑے ٹکڑے میں بسا ہوا ہے. ایک کہہ رہا ہے دل کو روشن ہونا چاہیے، نماز کی کیا حیثیت ہے؟ ایک کہہ رہا ہے سب کچھ نماز ہے باقی سب جہنمی ہے. سب اپنی اپنی لے میں گا رہے ہیں، اور کوئی تینوں کو جمع کر لے کہ بھائی یہ دین تین حصوں پر مشتمل ہے، یہ تینوں ہونے چاہیے، عقائد ہیں، اخلاق ہیں اور احکام. دین کا مجموعہ ان تینوں کے اوپر مشتمل ہے، تینوں کو ساتھ رکھیں گے آپ خود بخود کریں گے، مزہ بھی آئے گا، اور اگر یہ دینوں ساتھ نہیں رہے پھر کوئی مزہ نہیں ہے. ایک واقعہ حضرت ابو ذر کی زندگی سے، درود بھیجے گا محمد والے محمد. اچھا یہ جو ہمیں دین کے لیے اپنے اوپر بوجھ ڈالنا پڑتا ہے، اور ان لوگوں کو بوجھ نہیں ڈالنا پڑتا، ان کو مزہ آتا ہے. مثلا انصاف کی بات سوچیے، صبح آپ کو کوئی اٹھائے، آج کل تو میں نے عرض کیا تھا کل بھی کہ ہم کھانے کے چکر میں اٹھ جاتے ہیں کہ اگر نہیں اٹھے تو کھانا مارا جائے گا، ویسے اگر کوئی اٹھائے کہ بھائی 5 بجے اٹھو، پونا گھنٹہ نماز شب پڑھو، بوجھ ہے نا. اچھا جو واقعاً پڑھتے ہیں ان کو بوجھ لگتا ہے؟ امام خمینی کا ایک واقعہ میں دیکھ رہا تھا، ایک دن صبح کو اٹھے زار زار رو رہے ہیں، دڑا دڑ روئے چلے جا رہے ہیں، روئے چلے جا رہے ہیں، گھر والے جمع ہو گئے کہ ایسے رو رہے ہیں جیسے کوئی بچہ مر گیا. نزدیک آئے پوچھا آؤ صاحب کیا مصیبت آ گئی؟ کہنے لگے آج میری نماز شب قضا ہو گئی. اس میں اتنا رونے کی کیا ضرورت ہے، بعد میں پڑھ لیجیے گا. اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں کہ تماشا ہو گیا کہ کیا مصیبت ہو گئی آج، کوئی مر گیا ہے کیا؟ ایک نماز شب قضا ہو گئی. ہمیں کوئی اٹھا دے تو ہم اتنا روئیں گے، ہمیں یہ کوئی وقت تھا اٹھانے کا، سونا نہیں ہے کیا؟ کیوں ہم لوگوں کے ساتھ اتنی سختی ہے؟ ان لوگوں کو کرنے مزہ آتا ہے، ہمیں کرنے میں عذاب لگتا ہے. انہوں نے تینوں چیزیں کشف کی ہوئی ہیں، ان کو پتا ہے ایک رات نماز شب کے لیے اٹھیں گے آخرت میں کیا ملے گا. اصل ان کی نظر آخرت پہ بھی نہیں ہے، خدا سے گفتگو کرنے کے مزے لیتے. میں واقعہ بھی سناتا ہوں، حرم مطہر قم میں ایک بہت بڑے استاد ہوتے تھے، امام خمینی کے استاد تھے، آیت اللہ جواد ملکی تبریزی. وہ ایک موقع پر حرم مطہر میں پہنچے، فجر سے کافی پہلے پہنچ جایا کرتے تھے. وہ ہمیشہ کہتے تھے 2 گھنٹے پہلے اٹھ جاؤ عبادت کرنے کے لیے، اپنے تمام شاگردوں کو 2 گھنٹے پہلے تیار کرتے تھے. 2 گھنٹے پہلے پہنچ گئے حرم، ابھی حرم کا دروازہ نہیں کھلا تھا، دیکھا ان کا شاگرد پہلے سے کھڑا ہے وہاں پہ. بہت خوش ہوئے کہ ہمارا شاگرد جو ہے ہم سے پہلے کھڑا. اس سے آ کر پوچھے بات بات کی، اس نے کہا کہ استاد میرے والدین بڑے مجھے تنگ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں سویا کرو، تم دبلے پتلے ہو گئے ہو، روزے مت رکھو، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے عبادت میں مزہ آتا ہے اور یہ مجھے روکے چلے جا رہے ہیں. کہنے لگے اپنے والدین سے کہو کچھ لوگ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی خاص محفل میں جا کر اس کے مزے لیتے ہیں، آپ لوگ مجھے مزے سے کیوں روکنا چاہ رہے ہیں؟ ہمیں جملہ سمجھ میں نہیں آیا نا، اس کی وجہ ہے کہ ہم نے وہ مزہ لیا ہی نہیں. آج تک دیکھا نا، صاف سی بات، ان کو مزے آتے ہیں، ہمارے لیے عذاب بنا ہوا ہے. حضرت ابو ذر غفاری کا واقعہ، ایک مہمان گھر پہ پہنچا، مہمان کو دیکھا بڑے خوش ہوئے، کہا ایسا ہے باہر کچھ اونٹ بندھے ہوئے ہیں، ایک اونٹ لے کر آؤ اپنی مرضی سے، اسے میں ذبح کروں گا تمہارے لیے خاطر توازو کے لیے. وہ جاتا ہے باہر، دیکھتا ہے 10-12 اونٹ تھے، سوچتا ہے ان کے پاس اتنے زیادہ اونٹ نہیں ہیں، تو دیکھتا ہے میں کتنا کھا لوں گا. سب سے دبلا پتلا سا ایک اونٹ انتخاب کرتا ہے، مرا سا بالکل، کہتا ہے اس کو لے جاتا ہوں، ابو ذر کا نقصان کم ہوگا. وہ لے کے جاتے ہیں حضرت ابو ذر کے پاس، ابو ذر دیکھتے ہیں کہتے ہیں تم بہت کنجوس انسان ہو، بہت کنجوس ہو. کہنے لگا میں کنجوس نہیں ہوں، میں نے آپ کا خیال رکھا ہے کہ آپ کا بڑا اونٹ نہ جائے. کہنے لگے مجھے اس مریل کو مار کے قیامت میں کیا ملے گا، میرے ساتھ کنجوسی نہیں کرو، اچھا والا لے کے آؤ. دیکھا آپ نے، ویژن چینج ہے، اورینٹیشن چینج ہے. ان کو اس دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، ان کو وہاں چاہیے، کیونکہ ان کو پتا ہے ملنا وہیں پر ہے، یہ تو یوں پلک جھپکتے میں گزر جانی ہے. ہم لوگ کے ساتھ کیوں نہیں ہو کے دے رہا ہے یہ، ہم لوگ سمجھ رہے ہیں یہی ہے، اس کو نہیں جانتے ابھی. اچھا ابھی دیکھیے، جاننے کو فوراً سمجھ سکتے ہیں. دیکھیے تقریباً سب لوگ اپنی زندگی میں کسی نہ کسی ٹائپ کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. وہاں ٹائم ختم ہونے کی نزدیک ہے، 2 جملے روز خود پہ بھی بولنے چاہیے. سب لوگ اپنی زندگی میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، آج شب جمعہ بھی ہے، آپ کتنا ریٹرن لے لیتے ہیں اپنی انویسٹمنٹ سے؟ 8%, 10%, 12%. فرض کریں میں آپ کے نزدیک قابل اعتماد آدمی ہوتا، ٹھیک ہے، اور میں آپ سے کہتا کہ میں نے ایک ایسا بینک کھولا ہے جس میں ریٹرن 50% ہے، آپ لگاتے ہیں نہیں لگاتے ہیں؟ چونکہ آپ کو پہلے کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز اور کوآپریٹو سوسائٹیز کے بہت تجربے ہوئے ہیں، لہذا آپ لگائیں گے نہیں. لیکن اگر کوئی قابل اعتماد یہ کہے کہ بھائی میں تمہیں 50% ریٹرن دوں گا پر اینم، لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے؟ آپ فوراً لگائیں گے، بھائی 50% ریٹرن صحیح. اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ لگاؤ 1 سال میں دگنا ہو کے واپس لے لو، صحیح. لوگ اسی لیے لگاتے ہیں نا، پراپرٹی میں کیوں لگاتے ہیں؟ اب تو تھوڑا سا نیچے آئی بھی ہے، ورنہ آپ جیسے لوگوں نے تو بہت کمایا ہے رسویا میں لگا کے، مطلب آپ میں سے کچھ لوگوں نے نہیں، سب نے تو شاید نہ کمایا، لیکن بہرحال قیمت بڑھتی ہے، بڑا اچھا لگتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے یار، 10 لاکھ لگائے تھے 20 ہو گئے، 20 لاکھ لگائے تھے 40 ہو گئے، صحیح ہے. پوری دنیا یہی کرتی ہے نا، دیکھتے ہیں جہاں سے زیادہ ملتا ہے وہاں لگاتے ہیں، ٹھیک ہے. اب سمجھ میں، حضرت ابو ذر بڑا اونٹ کیوں قربان کروانا چاہتے ہیں؟ وہ چاہ رہے ہیں جہاں سیف انویسٹمنٹ ہے اور ریٹرن ہائی ہے، وہاں زیادہ پیسہ لگایا جائے، کم نہ لگایا جائے. جہاں کا ریٹرن ہائی ہے اور انویسٹمنٹ بھی سیف ہے. انویسٹر کی 2 نظریں ہوتی ہیں، ایک سیف ہونا چاہیے، سیکیور ہونا چاہیے، دوسرا ریٹرن ہائی ہونا چاہیے. حضرت ابو ذر دیکھ رہے ہیں اللہ کے پاس انویسٹمنٹ کرتا ہوں، سیف اور سیکیور بھی ہے اور ریٹرن بہت ہائی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ لگاؤں، یہاں کیوں لگاؤں گا، صحیح. اچھا ریٹرن کتنا ہے خدا نے متعلقہ؟ कुछ रिटर्न है जो कर्जे पर है, कुछ रिटर्न है जो इन्फाक पर है। इन्फाक पर खुदा ने मुताल का रिटर्न 700 times है, 700 times। अभी समझ में आया, अमीर मोमिनीन ने इतना कमाया सब का सब क्यों लुटा दिया? इससे अच्छा रिटर्न दुनिया में मिल ही नहीं सकता था, 700 times। हम क्यों नहीं लगा रहे? अभी जरा से एक बात सोचिएगा, अगर आज दुनिया का कोई बहुत अकलमंद, बहुत अच्छा कामयाब बिजनेसमैन हमसे कहें यहां लगा दो, हम लगाते हैं नहीं लगाते? अमीर मोमिनीन से अच्छा कोई बिजनेसमैन नजर आएगा? उसके कहे पे क्यों नहीं लगाते? फिर एक खतरनाक बात सामने आती है, शायद हमें अमीर मोमिनीन पर भी इतना यकीन नहीं है। क्या मुश्किल है हमारे साथ, हमने हकायक कश्फ नहीं किए, सुने सुनाए पे चल रहे। खुद कश्फ करते तो आसानी रहती, फिर हम बहुत कुछ कर लेते। शब जुमा है, खुदा ने मिसाल से जिन चीजों को तलब करें उनमें से एक चीज यही हो कि खुदाया इन हकीकतों को हमारे सामने खोल दे। ये सब छुपी हुई चीजें हैं हमारे लिए, हमारे लिए जन्नत छुपी हुई चीज है, जहन्नम छुपी हुई चीज है, इनको हमारे लिए खोल दे। जब आप इन चीजों को तलब करना शुरू कर देंगे, फिर खुदा ने मताल आहिस्ता आहिस्ता मौका देना शुरू कर देगा, फिर ये चीजें खुलना शुरू हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर कभी किसी तरीके से, कभी कोई रिवायत के जरिए से, कभी कोई आयत के जरिए से, कभी किसी वाकये के जरिए से, कभी किसी किताब के जरिए से आपके और हमारे सामने चीजें खुद ब खुद सामने आना शुरू हो जाएंगी कि हाँ भाई असल इसकी हकीकत ये है, ये वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं। कल मैंने शायद अर्ज किया था जाफर मुश्ताहिदी का वाक्य, जिसमें उन्होंने कहा भाई ये खून रखा है मैं नहीं खा सकता ये, क्योंकि माल सूद का था, शायद मैंने यहां ना कहा। इस तरह की चीजें बहुत हैं। इसी तरह बहरहाल ये शब जुमा है, इसमें आप बहुत कुछ तलब कर सकते हैं, और बिज़ाहिर अब इसके बाद अगली ऐसी शब जुमा अगले साल आएगी अगर मैं और आप जिंदा रहे। आज ही है, अब अगले साल है अगर जिंदा रहे। और जाहिर है कि किसी के पास भी कोई एश्योरेंस नहीं है कि कल जिंदा रहेंगे, अगले साल तो दूर की दास्तान है। कल जनाब रुजू कुछ है, लॉजिक क्या है, हिकमत क्या है, वो मर रहे हैं वो कट रहे हैं हम क्यों आए? अभी कहीं रिवायात पढ़े हैं जुल्म के मामले में, अगर कोई जुल्म पर खामोश रहे तो कैसा है? अमीर मोमिनीन की वसीयत से अर्ज कर देता हूं, वक्त इंतहाई कम है। अमीर मोमिनीन ने कुछ वसीयतें इरशाद फरमाई हैं, उसमें से एक वसीयत ऐसी है जो अमीर मोमिनीन ने दो फर्जंद, दो मासूम इमामों को इरशाद फरमाई है। शायद ये वो यूनिक मुनफरिद वसीयत है पूरी कायनात की जो एक अमीरुल मोमिनीन जैसे मासूम ने दो इमामों जैसे मासूम को नसीहत फरमाई, वसीयत फरमाई है। उसके अंदर एक जुमला इरशाद फरमाते हैं, फरमाते हैं कूना लिद्दालिम खस्मन वलिल मजलूम औनन, जालिम के दुश्मन बन जाओ मजलूम के मददगार बन जाओ। अब इसमें खूबसूरती है, ये नहीं कहा जालिम का साथ ना देना, नहीं, क्या कहा है जालिम के दुश्मन बन जाओ। अब एक सवाल है, आया फी जमाना कुफ्र मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है? आप और मेरी दुश्मनी, आपके मेरी दुश्मनी कैसे साबित होनी है? कैसे कहेंगे हम दुश्मन थे? तो हमारे पास दराजात